سورت حجرات جو نماز میں پڑھی گئی یہ اصلاح العباد پر مشتمل سورت ہے، اور اس سے پہلے سورہ فتح ہے، وہ فتح البلاد پر مشتمل ہے. ملک فتح کرنا اور کسی علاقے کو حاصل کرنا جنگ و جدال سے ہوتا ہے، اس کے لیے جہاد کی تفصیل ہے. لیکن باقی رکھنا یہ اصلاح سے ہوگا، کیونکہ اگر وہاں کے مکینوں کی اصلاح نہ ہوئی تو وہ کسی وقت بھی طاقت و توانائی اکٹھی کر کے فاتح ملک کے خلاف بغاوت پر اتر آئیں گے. اس لیے پہلی سورت جس میں فتح البلاد ہے، علماء تفسیر کہتے ہیں یہ فتح العالم ہے، پورے عالم پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہے. اخلاقیات سے، نظام کی جامعیت سے، بندوں کے لحاظ و رعایت سے، حقوق کی ادائیگی سے، آداب بجا لانے سے، کسی کو ایزا اور ضرر نہ پہنچانے کے منصب سے. اور عجیب بات ہے کہ اس سورت میں چار دعوے ہیں. ایک مغفرت و ذنب کی، گناہ کا معاف ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا اتمام النعم ہے کہ خدا کی طرف سے نعمتیں تب پوری ہوگی کہ آپ جرائم پیشہ نہ ہو. اگر آپ جرائم پیشہ ہے، گناہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو اس کو نعمت نہ سمجھے، وہ استدراج ہے، آپ کو مزید غرق اور برباد کیا جا رہا ہے. حدیث میں ہے جب اللہ بندے کے ساتھ احسان کرے تو یا اس کو تیار کر لیتے توبہ استغفار کے لیے، اور یا اس کو دنیا میں پکڑ لیتے تاکہ آخرت اس کی بچ کے رہے. اذا اراد اللہ بعبد خیر عجل له فی العقوبہ الحاکم فی المستدرک علی شرط الشیخین. تیسری فتح یہ بتائی کہ ثبات علی الہدایہ، خیر کے کاموں پر باقاعدہ رہو. خیر اس کو نہیں کہتے کہ کل تھی اور آج نہیں ہے، نہ. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اس ایمان پر، اسی نماز پر، اس خیر و حسنہ پر قائم رہنا ایمان کا نام ہے. اس لیے جب آدمی مر جاتا ہے مسلمان اور وہ خود نماز پڑھنے کا نہیں ہوتا تو لوگ اکٹھے ہو کے، یہ ایک بڑا کام تھا جو اس کے ذمہ تھا، آج اس کی روح نکلی ہے. اللہ اکبر. چوتھے درجے میں کہا کہ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، مغفرت الذنب پہلی، اتمام النعم دوسری، اور ثبات علی الہدایہ تیسری، اور نصر معذر، ڈٹ کر مدد آنا، نصرت ملنا، مدد ملنا، اس کو چوتھے نمبر پہ رکھا ہے. کیونکہ بندے اس قابل ہو نا کہ خدا کی نصرت کو برداشت کر سکے. خدا کی نصرت آ گئی، فتح ہو گیا، آدمی خود جرائم پیش آئے، آدمی خود خیر اور حق پر قائم ہی نہیں ہے، وہ خدا کی طرف سے نعمت اور خوشی ہے جانتا ہی نہیں، تو مغفرت الذنب لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک اتمام النعم ویہدیک اللہ صراطا مستقیما ثابت قدمی لان الاستقامت فوق الکرامہ وینصرک اللہ نصرا عزیزا. پھر عجیب بات ہے کہ سورہ فتح کے چار رکوع ہیں. پہلے رکوع میں مغفرت الذنب کی تفسیر ہے، دوسرے رکوع میں اتمام النعم ہے، اور تیسرے رکوع کے اندر ثبات علی الہدایہ ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الارض، ظاہر ہے اللہ ان سے راضی ہے، ثابت قدم لوگ ہیں، یہ آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، آپ کے سامنے جانے کٹا کے رکھنے والے ہیں. اور آخری رکوع کے اندر فرمایا کہ امداد بھرپور آئے گی، ایک موقع بھی خالی نصرت کا نہیں ہوگا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. آخری صورت تک پورا نصرت اور امداد فتح مبین کی کامیابی اور اس پر مبارکبادی پر مشتمل ہے. تو دوسری صورت شروع ہوئی اصلاح العباد، بھائی ملک تو فتح ہو گئے، لوگ کیسے صحیح رہیں گے؟ ان کو آداب سمجھائے، احکام سمجھائے، مسائل سمجھائے. دنیا کی ہر چیز چل روز آئے، پیسے بانٹو تو دوسرے وقت میں ضرورت نہیں ہوگی. لوگوں کو کپڑا دے دو تو کیا پرانا نہیں ہوگا، پٹے گا نہیں، کھانا کھلاؤ پھر بھوک نہیں لگے گی، لیکن مسئلہ سکھاؤ قبر تک جائے گا ساتھ، ساری زندگی منور و معطر ہوگی. اور سب سے مشکل کام یہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کے لیے ایک ایسا طبقہ چنا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، وہ تبشیر و تنذیر سے آراستہ جماعت انبیاء و مرسلین کی، جو انسان تھے، بشر تھے اور اعلی معیار کے تھے، جو کھاتے تھے، پیتے تھے، بیویوں سے ملتے تھے، بچے پیدا ہوتے تھے، لیکن خطا قتل نہیں تھی، ہر موقع پر جادے قویمہ پر قائم دائم رہے. انک لعلی صراط مستقیم، پیغمبر کو بشارت دیا، بالکل صحیح طرح چل رہا ہے. کیونکہ انک بعیوننا ووحینا، ہماری وحی اور آنکھوں کے سامنے آپ کام کر رہے ہیں، پورا پورا نگرانی ہم خود کر رہے ہیں. کہتے ہیں اصلاح کا کام انتہائی درجے کا مشکل ہے. حکومت کرنا آسان ہے، زور ڈنڈا خزانہ جمع کر حکومت ہے، لیکن لوگوں کو اپنا مطیع بنانا، فرما بردار بنانا، قدر و قیمت منوانا، یہ اصلاح سے ہوگا. اس لیے انبیاء باوجود انسان اور بشر ہونے کے اعلی درجے کے خلق جمیل پر ہوتے. انک لعلی خلق حضرت، آپ کے اخلاق بلند برتر. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، یہ کم رحمت ہے کہ ہم نرم ہوئے، بہترین کردار و گفتار کے ساتھ، خلق کے اندر جمال. ولو كنت فظا، اگر آپ کہیں تندخو ہوتے، غلیظ القلب اور سنگ دل، لنفدوا من حولک، سارے باغ چکے ہوتے، لیکن آپ کی رحمت انہیں کھینچ رہی ہے. پھر بڑے عجیب طریقے سے آداب سمجھائے کہ سب سے پہلے خدا کے آداب سمجھاؤ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، و اللہ اور رسول کے سے آگے مت بڑھو، بس جو کہا ہے اس کے مطابق رہو، جہاں نبی چلے ہیں اس کے پیچھے چلو. اب دیکھو نا، ذرا سی غلطی ہوتی ہے کہ امام نے نماز شروع نہیں کی، کسی نے تکبیر کہی، چاروں ائمہ پوری دنیا متفق ہے کہ ما صلی، نماز ہوئی نہیں، تقدم الا امامی، اور میں پیچھے چلو، ساتھ ساتھ چلو. امام سجدے میں اور سر اٹھا لیا، مقتدی کو بہت جلدی تھی، جلباز پیدا ہوئے نا، فرمایا اس کا سر گدے کا سر ہو جائے گا. یہ کام ہی گدوں کا، انسانوں کا ہے ہی نہیں، نیت باندھی امام کے پیچھے چلکتے حساب سے رہا. قیامت کے میدان میں جب یہ شخص اٹھے گا تو سر اس کا انسان کا نہیں، گدے کا ہو. اتنا سخت غصہ اللہ کو اس پر آیا ہے. کہتے کہ یہ ہے کہ اقتدا کرتے ہو اور آگے بڑھتے ہو. جب اصلاح سمجھا دیتا ہے تو پھر نہ سمجھنے والوں کی بھی خیر نہیں ہوتی، پھر ٹھیک ٹھاک ڈنڈے سوٹے لگاتا ہے. پھر فرمایا صرف یہ نہیں، نبی کو اپنے جیسے سمجھ کے پکارنا نہیں، خبردار، ساری نیکیاں دس نس ہو جائے گی. ایمان والا وہ ہے کہ جو نبی کے سامنے یا ان کے لائے ہوئے شریعت کے سامنے آہستہ آواز نکالتے ہیں. علماء کہتے ہیں حدیث کے درس میں یا استادوں کے سامنے اونچا بولنا بھی آیت کے خلاف ہے, کیونکہ وہ بھی نبی کے قائم مقام لوگ ہیں. فرمایا یہی تو لوگ ہیں جن کا امتحان ہوا ہے, امتحان دل کا ہوا ہے. مضمون جس میں امتحان دیا جا رہا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے, اور امتحان لینے والا اللہ ہے, نگرانی کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ان کی سنت اور حدیث ہے. پھر نتیجے کیا نکلا؟ فرمایا یہ سب کامیاب ہو گئے, حضرت صحابہ اور ان کی مغفرت اور اجر عظیم کا فیصلہ ہوا. فوراً امتحان, امتحان گاہ, ممتحن, ممتحن بھی, نتیجہ رزلٹ سب ایک ہی آیت میں لے آئے. یعنی ایسا ہونا چاہیے, اور ایسا ہوگا تو اصلاح کامل ہوگی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض اوقات بعض چیزیں پوچھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے نہیں پوچھا کہ وہ درخت بتاؤ کہ جس کی مثال کلمے کی ہے اور مسلمان کی طرح ہے. تو صحابہ جنگلوں کے درخت بتانے لگے, کیکر جی, شیشم جی, پلوسا جی, بیری جی. صرف عبداللہ ابن عمر سمجھ رہے تھے کہ یہ کھجور کا درخت, لیکن وہ بڑوں کے سامنے بے ادبی سمجھتے ہوئے نہیں بولے. بعد میں بتایا تو حضرت عمر نے کہا کاش کہہ دیتے, میری عزت بہت بڑھ جاتی, کیونکہ بیٹے کی صلاحیت, شاگرد کی استعداد یا استاذ کی عزت مانی جاتی, والدین کا ترہ امتیاز بڑھتا ہے. پھر فرمایا جو لوگ آپ کو دور سے پکارتے ہیں یہ بے ادب لوگ ہیں, بے عقل لوگ ہیں. تو پیغمبر گھر میں اور گلی میں کسی نے کہا یا محمد, یا محمد, اخرج بنا, آپ اللہ نے کہا لا یا عقل, ہو بدتمیز, ہو بے عقل. ہو تو جو پاکستان سے نعرے لگاتے یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع, کو اپنی شرم و حیا ذرا دیکھیں, وہ کیا چیز ہے؟ لا یؤمنون. فرمایا ہر بات پر بھروسہ نہ کرنا, سوچ لو ذرا, کوئی غلط بات کہے تو بہت تحقیق کرو. یعنی جو منہ پہ آیا کہہ مارا. حدیث میں ہے کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو منہ پہ آیا کہہ مارا. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. سوچ تو لو. اردو والے کہتے ہیں پہلے تو لو پھر بولو. تحقیق بہت ضروری ہے, خاص کر جس میں کسی کا شر, خیر, عزت وابستہ ہو. جو بھی منہ پہ آیا کہ ہمارا, اب وہ ڈر رہتا ہے کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے. کیا ضرورت تھی ایسے منہ چلانے کی؟ اور بادشاہ نے وزیر سے کوئی بات کہی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کسی اور کو نہ کہنا. وزیر نے جاتے جاتے دو چار وزرا کو, سفرا کو, بات بادشاہ کو پہنچ گئی. بادشاہ نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ اور کسی کو نہ بتانا. وزیر نے کہا کیا کروں, بہت باری تھی, پھر پٹ رہا تھا. کہا کتنی باری تھی؟ کہا اتنی باری تھی کہ بادشاہ بھی برداشت نہیں کرتا تھا. کیا ضرورت تھی مجھے کہنے کی؟ تب بادشاہ کو پتہ چلے کہ اوہ اول غلطی تو مجھ سے ہو گئی. یہ غرر نقول ہے, جواہر الاصول ہے, جس کو کہتا ہے زرین اقوال, پختوں کے ایک قیمتی ملغلر ہے, بیش بہا یاقوت مرجان. پھر فرمایا مسلمان اگر آپس میں لڑے تو آپ کا فرض ہے ان کو نہ لڑنے دینا. اگر صلح کرنے میں پتہ چلا کہ ایک ظالم ہے تو اس کو وارننگ دے دو کہ پیچھے ہٹو اس ظلم سے, نہ تو پھر اپنی طاقت توانائی اکٹھی کر کے مظلوم کی دادرسی میں اس ظالم کا کانٹا توڑ ڈالو. یعنی اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ آپ اصلاح بھی کر سکے اور پھر انہیں اس کی اطلاع بھی دے سکے. مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں, ایک بھائی دوسرے سے کیوں ظلم کرے, اس کی زیادتی ہے, روکنا ہے ہم نے. فرمایا بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے کہا مظلوم کی مدد تو جانتے ہیں، ظالم کی کیسی مدد کرے؟ فرمایا ان تسد یده عن ظلمه، وفی صحیح مسلم ان تمنعه، اس کا ہاتھ روکے، اس کو روک منع کرے کہ اے ظلم نہ کر، یہ ناجائز کام ہے، آپ کے اور ہمارے لیے مناسب نہیں. یہ جھگڑے کیسے پیدا ہوتا؟ ذرا ذرا سی باتیں، مذاق اڑایا، نام بگاڑا، کوئی کلمہ نامناسب کہا. فرمایا ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ مرد مردوں کا، نہ عورت عورتوں کا، نہ نام بگاڑو، اور نہ غلط طریقے سے الزامات لگاؤ، نہ بدگمانی کرو، اور نہ ایک دوسرے کے بارے میں غیبتیں کرو. تم ایسا سمجھو کہ غیبت کرتے وقت اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچتے ہو. تو ایک تو انسان کا گوشت کھانا کتنا بڑا جرم ہے، دوسرا پھر بھائی کا، تیسرا پھر مرا ہوا. اس لیے غیبت پر اسلام میں بہت سخت سزا آئی ہے کہ میں اس سے بچنے کی کوشش کروں. ایک بات آپ نے کہی اور وہ ہے تو غیبت کر رہے ہیں نا غائبانہ، اور نہیں ہے تو بہتان باندھ دیا آپ نے. بہتان تراش کے تو 80 کوڑے لگتے ہیں. اور کیا مذاق اڑاتے ہو، کیا بدگمانی کرتے ہو؟ تم سب کو اللہ نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیے. یہ قوم قبیلے تو جان پہچان کے لیے، خدا کے ہاں عزت تو تقوا سے ہے. یہ دعوے کرنے کے میں بڑا مسلمان ہوں، آرام سے بیٹھو، ابھی امتحانات باقی ہیں. صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام کے ظاہریات کا پابند ہوں، باقی بواطن اور حقیقت وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کے لیے امتحان ہوگا، اس میں کامیاب ہو تو بنو. بے شک پکے عظیم مومن وہ ہے جو اللہ اور رسول کو مانے پر شک تک نہ کرے، جان و مال اور رائے خدا میں ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ فرما دیجئے، تم یہ مجھے نہ سمجھاؤ کہ ہم دیندار ہیں، وہ ہم جانتے ہیں. شکر کرو کہ تم پہ ہمارا احسان ہے کہ آپ مومن ہیں، مسلم ہیں، اسلامی طرز زندگی میں ہیں، اسلامی توفیق تجھے عطا ہے. بے شک اللہ آسمان و زمین کے ہر مغیبات کو جانتے ہیں، جس کو کوئی نہیں جانتا وہ اللہ جانتے ہیں. اس اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، اس کا عبد مطیع اور مومن مسلم بندہ ہو کر زندگی گزارو. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسألک السلام علیکم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. صلی اللہ تعالی. وقت ہو گیا، دو رکعت پڑھ گئے.